مدینے کا سفر ہے اور میں دیدانم دیدا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی هو الاول والآخر والظاہر والباطن، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و مقتدانا ابی القاسم محمد وعلى اهل بيته طيبين طاهرين المعصومين سيما بقيه الله في الاراضين مهدي المنتظر ارواحنا وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنه الله على ادائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم الى قيام يوم الدين. وقال الله تعالى وهو اصدق القائلين انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. سابقہ نشست میں ہماری گفتگو کربلا اور کوفے کے درمیان امام حسین کی 23 منزل یعنی قصر بنی مقاتل تک پہنچی تھی، اور عرض کیا تھا کہ اسی منزل یعنی 23 منزل قصر بنی مقاتل کے جس میں آپ پہلی محرم بدھ کے دن 61 ہجری میں وارد ہوئے، جب یہاں پر تشریف لائے تو خیمے کو آپ نے دیکھا، اپنے اصحاب کو آپ نے بھیجا جن میں اہم حجاج بن مسروق جوفی تھے، انہیں بھیجا، اور بھیجنے کے بعد آپ نے سوال کیا کہ پوچھو کہ اس خیمے میں کون ہے. جواب ملا کہ اس خیمے میں عبید اللہ بن حر ہیں. امام نے اپنے چند اصحاب کو بھیجا اور انہیں دعوت دی کہ وہ حق کی جانب آئیں، حق کو لبیک کہیں، امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے تشریف لائیں. لیکن عبید اللہ بن حر نے آنے سے انکار کیا، اور جو اس کی وجہ بیان کی وہ یہ کہ امام کی فوج قلیل ہے اور کوفے کے حالات خراب ہیں، لوگوں نے دغا دے دیا ہے، شام کی بھی فوجیں ہیں، مختلف جگہ کی فوجیں وہاں پر جمع ہو چکی ہیں، اگر میں آ بھی جاؤں تو کچھ کر نہیں سکتا. یہ جواب لے کے وہ اصحاب واپس آئے، لیکن اس کے بعد امام حسین علیہ السلام ان کے پاس گئے اور جانے کے بعد اس سے سوال کیا اور کہا، اور اپنا تعارف تو وہ کرا ہی چکے تھے اور وہ بھی جانتا تھا بہتر طریقے سے کہ امام حسین کون ہیں، تو آپ نے وہی تقاضا کیا یعنی اسے حق کی جانب دعوت دی، لیکن اس نے انکار کیا اور وہی وجہ بیان کی جو پہلے بھی بیان کر چکا تھا کہ حالات خراب ہیں، لوگوں نے منہ موڑ لیا ہے، اب میں آ بھی جاؤں تو کچھ کر نہیں سکتا، میرا آنا نہ آنا آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، اگر میں آ جاؤں تو آپ کی نصرت کر نہیں سکتا. آخر میں اس نے ایک جواب دیا کہ میرا ایک گھوڑا ہے اور ایسا گھوڑا ہے کہ جب میں نے چاہا کہ لوگوں سے اپنے آپ کو بچاؤں تو مجھ تک کوئی پہنچ نہیں سکا، اور جب میں نے چاہا کسی کا پیچھا کروں تو وہ اس کو پا لیتا ہے، یعنی اتنا تیز رفتار گھوڑا ہے کہ جب میں چاہتا ہوں کہ بچ جاؤں تو کوئی میرا پیچھا نہیں کر پاتا، اور میں جب چاہتا ہوں کسی کا پیچھا کروں تو اس تک وہ مجھے پہنچا دیتا ہے. تو میں تو نہیں آ سکتا، لیکن میں گھوڑا آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں، اور اس گھوڑے کا نام ہے ملحقہ. تو امام نے فرمایا کہ پس اگر تم ہماری نصرت کے لیے نہیں آ سکتے تو ہمیں تمہارے گھوڑے کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن ساتھ ہی اس کی توجہ دلائی اس امر کی جانب کہ کیونکہ تم نے حق کو پہچان لیا ہے تو مجھے بھی پہچانتے ہو، حق کو بھی پہچانتے ہو، حالات اور واقعات سے بھی آشنا ہو، حق و باطل کو بھی پہچانتے ہو، حق کی نصرت کرنے کے بارے میں بھی تم جانتے ہو کہ ضروری ہے، اور باطل کے مقابلے میں کھڑا ہونا بھی ضروری ہے. بس اگر تم نہیں آ سکتے، اور در حقیقت اس نے چند اور وجوہات بیان کی کہ میرے پاس کچھ امانات ہیں، بالآخر یہ چند وجوہات تھیں کہ جس سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا تھا. امام نے کہا کہ بس اگر تم رک نہیں سکتے، ہماری مدد نہیں کر سکتے تو دور چلے جاؤ، کیونکہ اگر صدائے استخاصہ بلند ہوئی، میں نے مدد کے لیے تمہیں پکارا، اور تم اس وقت اگر نہ آئے تو خداوند تبارک و تعالیٰ تمہیں چہرے کے بل جہنم میں داخل کرے گا. اسی مقام یعنی قصر بنی مقاتل کے بارے میں ایک اور واقعہ مشہور ہے کہ عامر بن قیس نے نقل کیا کہ میں اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ اس منزل پہ تھا، امام حسین سے ملاقات ہوئی اور امام حسین نے ہم سے مدد طلب کی، اور اس کے بعد ہمیں دعوت دی حق کی جانب. تو میں نے یہی جواب دیا کہ میرے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں، بہت مشکل ہے، کوفے کے حالات خراب ہیں. تو بعد میں امام نے ان سے بھی یہی فرمایا اس سے پہلے کہ میں صدا استخاصہ بلند کروں، تم لوگ اتنے دور چلے جاؤ کہ تم تک یہ ندا نہ پہنچے، کیونکہ جو بھی میری ندا کو سنے گا اور اسے قبول نہیں کرے گا، خداوند تبارک و تعالیٰ اسے جہنم میں ڈالے گا. قصر بنی مقاتل سے بالکل انتہائے لیل میں، یعنی جب رات بالکل آخری حصے میں تھی اور نزدیک تھا کہ فجر کاذب طلوع کر جائے تو امام حسین علیہ السلام نے قصر بنی مقاتل کو ترک کیا نینوا کی سمت۔ نینوا کیا جگہ ہے؟ بعض دفعہ تصور ہوتا ہے کہ شاید کربلا ہی کا نام نینوا ہے، یہ بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نینوا ایک بڑے علاقے کا نام ہے اور اس میں کربلا ہے۔ جب آپ قصر بنی مقاتل سے نکلے، اور پہلے بھی ہم نے عرض کیا کہ حر یہاں تک تو راضی تھا کہ فی الحال امام حسین کو کوفے نہ لے جائے، لیکن بیچ بیچ میں اس کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ امام حسین کو کوفے کی جانب لے جائے، عبید اللہ ابن زیاد کے پاس۔ اب جب امام حسین نے قصر بنی مقاتل کو ترک کیا اور نینوا کی جانب بڑھنے لگے تو حر کی کوشش یہی تھی کہ امام حسین کو اس جانب لے جائے، یعنی کوفے کی جانب۔ پہلا کام جو قصر میں مقاتل سے نکلتے ہوئے امام نے انجام دیا وہ یہ کہ تمام اپنے اصحاب سے کہا کہ جتنی بھی خالی مشقیں ہیں اور جن جن ظروف میں پانی جمع کیا جا سکتا ہے، مشقوں کو پر کیا جا سکتا ہے، مشقوں کو پر کریں۔ لہٰذا مشقوں کو پر کیا گیا اور اب یہ نینوا کی جانب آگے بڑھے۔ اسی دوران جب آپ سوار تھے تو امام حسین علیہ السلام کی ایک مختصر سی آنکھ لگ گئی، چند لحظوں کے لیے آنکھ لگی، اور اس کے بعد جو آپ بیدار ہوئے اور سواری کے دوران یہ آنکھ لگی، جب آپ بیدار ہوئے تو آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون الحمدللہ رب العالمین۔ یہ جملہ دو یا تین دفعہ آپ کی زبان مبارک سے جاری ہوا۔ جب یہ جملہ استرجاع خصوصا جناب علی اکبر علیہ السلام نے سنا تو اس کے بعد سوال کیا کہ کیا بات ہے بابا، یہ جملہ آپ نے اپنی زبان پہ کیوں جاری کیا؟ تو امام نے فرمایا کہ ابھی میں نے ایک شخص کو سوار خواب میں دیکھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ قافلہ جا رہا ہے اور موت ان کا پیچھا کر رہی ہے۔ جب یہ جملہ جناب علی اکبر نے سنا تو سوال کیا، البتہ یہ سوال اس اعتبار سے نہیں ہے کہ جناب علی اکبر نہیں جانتے تھے، بلکہ یہ سوال ایک تاکید کے طور پہ ہے کہ ہم حق پہ نہیں ہیں۔ امام حسین نے فرمایا کہ ہم حق پر ہیں، تو جناب علی اکبر نے فرمایا اگر ہم حق پہ ہیں تو ہمارے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ حق پہ رہتے ہوئے ہمیں موت آ جائے۔ امام حسین خوش ہوئے اور کہا کہ خدا تمہیں جزا دے، بہترین جزا جو ایک باپ کے ذریعے سے ایک بیٹے کو اور ایک بیٹے کے ذریعے سے باپ کو مل سکتی ہے۔ یہاں سے آپ جب چلنے لگے تو حر نے کوشش کی کہ آپ کوفے کی جانب لے جائیں، امام حسین نے کسی طرح سے بھی قبول نہیں کیا اور آپ اپنی سمت کے جہاں آپ چاہتے تھے بڑھتے چلے گئے۔ اسی دوران کہ جب آپ آگے بڑھ رہے تھے اور حر کی کوشش تھی کہ آپ کوفے کی جانب لے جائے، تو ابن نمہ نے جابر ابن عبداللہ بن سمعان سے نقل کیا کہ جس وقت ہم نینوا کی جانب بڑھ رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ قبیلہ کندہ کا ایک شخص کے جس کا نام تھا مالک بن بشیر وہ آ رہا ہے۔ جب اسے آتے ہوئے لوگوں نے دیکھا تو یہ دونوں قافلے، یعنی امام حسین کا قافلہ اور دوسری جانب حر کی فوج، یہ دونوں کے دونوں رک گئے اور منتظر تھے کہ دیکھیں یہ آنے والا کون ہے۔ جب وہ آنے والا آیا تو اس نے امام حسین کو سلام نہیں کیا، صرف حر کو سلام کیا، اور اس کے پاس ایک خط تھا کہ جو کوفے سے لایا تھا عبید اللہ ابن زیاد کا جناب حر کے لیے۔ وہ خط لے کر جناب حر امام حسین کے پاس آئے اور امام حسین کے پاس آ کے اس خط کے مفہوم کو بیان کیا۔ اس سے پہلے کہ خط آتا، ابو شعثہ کندی نے مالک بن بشیر کو پہچان لیا اور اس کے بعد کہا کہ تم مالک بن بشیر نہیں ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ کہا کیا لائے ہو؟ کہا کہ میں خط لایا ہوں۔ کہا کس کا خط لائے ہو؟ کہا کہ میں عبید اللہ ابن زیاد کا خط لایا ہوں۔ تو آپ نے مذمت کی عبید اللہ ابن زیاد کی اور اس شخص کی کہ تم ایسا کام کیوں کر رہے ہو؟ تو کہا کہ میں نے جو بیعت کی اپنے امام سے اس کو وفا کر رہا ہوں اور اپنے امام کی جانب سے خط لایا ہوں۔ تو جناب ابو شعثہ نے کہا کہ تمہارا امام ایک برا امام ہے، اور اسی کے لیے قرآن مجید میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وجعلناہم ائمۃ یدعون الی النار، کہ ہم نے کچھ ایسے رہبر قرار دیے ہیں کہ جو لوگوں کو آگ کی جانب دعوت دیتے ہیں، اور تمہارا امام، اور اشارہ تھا یزید کی جانب اور عبید اللہ ابن زیاد کی جانب، کہ تمہارا امام انہی لوگوں میں سے ہے۔ حر امام حسین کے پاس وہ خط لایا کہ جس خط میں عبید اللہ ابن زیاد نے تاکید کی تھی کہ حسین کو کوفے کی جانب لے کے آؤ، اور اگر وہاں لانا مشکل ہے تو ایسی کسی وادی میں رکاؤ کہ جہاں پر نہ کسی قسم کی کوئی پناہ گاہ ہو اور پانی سے دور رکاؤ۔ یہ خط جب امام حسین علیہ السلام کو دیا تو حر نے چاہا کہ امام حسین کو یہاں پر روکے، تو امام حسین نے کہا کہ نہیں، مجھے کچھ اور آگے جانے دو۔ لیکن حر نے کہا کہ خط والے کو عبید اللہ ابن زیاد نے حکم دیا ہے کہ وہ میرے پاس رہے اور یہ دیکھے کہ میں آپ کو روک رہا ہوں یا نہیں روک رہا ہوں، اور وادی کیسی ہے کہ جہاں پر آپ کو روک رہا ہوں. غرض یہ کہ امام حسین آگے بڑھنا چاہتے تھے اور حر یہ چاہتا تھا کہ آگے نہ بڑھنے دیں. اسی دوران جناب زہیر نے امام حسین کو یہ مشورہ دیا کہ اس وقت ہماری فوج، اس وقت مقابل میں فوج کم ہے، اگر اس وقت جنگ کر لی جائے تو ان کو ہم قابو کر سکتے ہیں. گو کہ حر کے پاس بھی جو فوج تھی وہ 1000 افراد کی تھی. امام حسین نے امتناع فرمایا اور کہا کہ نہیں، ہم جنگ میں پہل نہیں کریں گے. اسی دوران پھر دوسرا مشورہ دیا جناب زہیر نے کہ قریب میں ایک وادی ہے کہ جس کا نام اقر ہے، ایک وادی ہے، آپ اگر وہاں چلیں تو وہ وادی ایک اچھی جگہ ہوگی اور ہمارے لیے اچھی پناہ گاہ ثابت ہوگی. امام حسین علیہ السلام نے سوال کیا کہ اس وادی کا یا اس قریے کا نام کیا ہے. جناب زہیر نے فرمایا کہ اس وادی کا نام اقر ہے. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خداوند تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں اس کی اقر سے. اسی وادی سے جب آپ نکل رہے تھے تو امام کو جب حر نے روکنا چاہا تو امام نے فرمایا کہ مجھے نینوا یا غازریات یا شفیہ کی جانب جانے دو. تو حر نے اسی جواب کو امام کی خدمت میں پیش کیا کہ میرے اوپر ایک آدمی کو معین کر دیا ہے عبید اللہ ابن زیاد نے، جو میری حرکات اور سکنات کو دیکھ رہا ہے، اور یہ خبر وہ عبید اللہ ابن زیاد تک پہنچائے گا کہ میں آپ کو کہاں رکاتا ہوں اور کس جگہ پہ رکاتا ہوں. غرض یہ کہ امام آگے بڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ آپ کربلا کی سرزمین میں 2 محرم کو بروز جمعرات 61 ہجری کو آپ وارد ہوئے. جب اس سرزمین میں آپ داخل ہوئے تو یہاں آنے کے بعد جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے سوال کیا کہ بھیا یہ کیسی سرزمین ہے کہ جہاں ایک عجیب سی کیفیت ہے. امام حسین نے سرزمین کے بارے میں سوال کیا تو جواب ملا کہ اس سرزمین کو شط فرات بھی کہتے ہیں اور کربلا بھی کہتے ہیں. تو امام نے مختلف روایتیں ہیں کہ امام نے فرمایا ھذا ارض کرب و بلا، بعض کا بیان ہوا کہ امام نے فرمایا کرب و بلا. بالآخر امام نے کرب اور بلا کی جانب متوجہ کیا اور جب آپ اس زمین پر پہنچے تو پھر آپ نے اس زمین کی خاک کو اٹھایا اور اپنی جیب سے ایک دوسری خاک نکالی اور اپنے اصحاب کو دکھایا کہ یہ دونوں خاک ایک جیسی ہیں، اور دونوں کی خوشبو کو بھی اصحاب کے سامنے پیش کیا کہ ان کو سونگھ کے دیکھو، ان دونوں کی خوشبو بھی ایک جیسی ہے. یہ وہ خاک ہے جو میرے نانا رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت جناب ام سلمہ سے اس واقعے کو بیان کیا تھا تو اس وقت کچھ خاک تو جناب ام سلمہ کو دی تھی اور فرمایا تھا کہ اسے ایک شیشی میں رکھ لو، اور جس وقت یہ خاک خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا کہ میرے حسین کو شہید کر دیا. اسی خاک میں سے کچھ خاک امام حسین کے پاس تھی جو آپ نے اپنی جیب سے نکالی اور اس کے بعد اس کو سامنے رکھا، خود بھی دیکھا، دوسروں کو بھی دکھایا کہ اس کا رنگ بھی ایک ہے اور اس کی خوشبو بھی ایک سی ہے. اور پھر آپ نے حکم دیا کہ سامان کو اتارا جائے اور فرمایا ہا ہونا مقتل ہونا و مسفق و دماء اینا، یہ ہمارے قتل ہونے کی جگہ ہے اور یہاں پر ہمارا خون بہایا جائے گا. غرض یہ کہ 2 محرم کو آپ زمین کربلا پہ تشریف لائے، خیمے لگائے گئے. اب خیموں کے لیے جگہ مناسب تھی، وہ ایسی تھی کہ جہاں پیچھے سے حملہ نہ ہو سکے، لہٰذا روایت میں بیان ہوا کہ جہاں پر آپ نے خیمے لگائے تو پہلے مرحلے میں تو خیمے 2 طرح سے تقسیم ہوئے کہ جو ایک خیموں کا حصہ تھا وہ تھا کہ جہاں پر خواتین تھیں، اہل حرم تھے، اور ایک جانب خیمے وہ تھے کہ جہاں پر مرد حضرات تھے یا بالفاظ دیگر اصحاب اور انصار تھے. جو بنی ہاشم کے خیمے لگے اس میں بھی خواتین کے خیمے درمیان میں تھے اور ارد گرد بنی ہاشم کے خیمے تھے. خواتین کے خیموں کے پیچھے ایک ایسی جگہ تھی کہ جہاں پر سرکنڈے ہوتے ہیں یا بالفاظ دیگر ایسی خوش گھاس کے، جسے فارسی میں نیزار بھی کہتے ہیں، وہ وہاں پہ تھا. اسی طرح سے وہاں پر ایک خندق بھی کھودی گئی، اور بعض جگہ روایتوں میں بیان ہوا کہ جب حملے کا بہت زیادہ خطرہ تھا روز عاشور تو اس نیزار کو آگ لگا دی گئی تھی کہ یہاں سے فوجیں نہ آ سکیں، اور ساتھ ہی وہاں پر خندقیں بھی کھود دی گئیں. اب خیموں کو نصب کیا گیا، یہ 2 محرم ہے. اسی 2 محرم کو حر نے خط لکھا اور اسی قاصد کے ذریعے سے عبید اللہ ابن زیاد کے پاس اس خط کو پہنچایا کہ میں نے حسین کو راستے میں روک لیا ہے، اب وہ کوفے کی جانب نہیں آ سکتے، ایک ایسی زمین کے جہاں پر پانی نہیں ہے وہاں پر امام حسین کو میں نے روک لیا ہے، اور ساتھ ہی ایسی یہ جگہ تھی کہ جس کے بارے میں عبید اللہ ابن زیاد نے کہا تھا کہ پانی سے دور رکھنا. اب جب فوجیں آنے لگیں تدریجاً تو تو وہاں پر ایک بہت زیادہ توجہ اس امر کی جانب تھی کہ پانی سے امام حسین کو دور رکھا جائے، اور بلا شک پانی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی ضرورت رہتی ہے، اور اس کے بغیر نہ جنگ ہو سکتی ہے، نہ مقابلہ ہو سکتا ہے، نہ زیادہ دن رکا جا سکتا ہے۔ لہذا پانی روکنے کے لیے عبید اللہ ابن زیاد کا خاص حکم تھا کہ حسین اور پانی کے درمیان خصوصاً فوجوں کو آراستہ کر دیا جائے تاکہ امام حسین پانی نہ پی سکے۔ اسی دوران رقت آمیز منظر دیکھنے میں آئے، اصحاب بھی پہچان گئے کہ وہی جگہ ہے کہ جہاں پہ ہمارا خون بہا جائے گا۔ خصوصاً جناب زینب اور ام کلثوم کہ جو ایک جانب تو اپنے سینے میں اسلام کے دفاع کے لیے شیر کا دل رکھتی تھیں، تو دوسری جانب امام حسین کی عشق اور امام حسین سے عشق اور محبت میں ان کا دل بہت ہی رقیق تھا۔ امام حسین کے مصائب کا تصور کر کے ان بیویوں نے گریہ کیا، دیگر اہل حرم خواتین نے گریہ کیا، کیوں کہ اب وہ وقت آ گیا تھا، وہ سرزمین کہ جس کے بارے میں انہوں نے سنا تھا کہ جس سرزمین میں امام حسین کو قتل کیا جائے گا، جہاں پر خون بہے گا، جہاں پر چادروں کو چھینا جائے گا نوک نیزہ سے، اس سرزمین میں ہم آ چکے ہیں۔ اور جب اس سرزمین میں قدم رکھا تو ایک فطری سی بات ہے کہ تمام وہ روایات یاد آئیں کہ جو اپنے نانا سے سنی تھیں، نانا کے ذریعے سے پہنچی تھیں، پھر مولا کائنات امیر المؤمنین سے سنی تھیں، اور وہ روایات کہ جو اس وقت عالم اسلام میں اور خصوصاً اصحاب رسول اللہ میں مشہور تھیں، اور اصحاب رسول اللہ میں خصوصاً بنی ہاشم کے درمیان مشہور تھیں۔ جناب ام سلمہ نے اس کا تذکرہ کیا تھا، اسی طرح سے جناب زینب نے اپنے بابا سے آخر وقت میں بھی کربلا کے بارے میں چند سوال کیے تھے، تو وہ تمام یادیں تازہ ہو گئیں۔ لیکن ان یادوں میں اور ان واقعات میں جو سب سے اہم واقعہ تھا کہ جس کے تصور سے جناب زینب اور ام کلثوم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، وہ شہادت امام حسین تھی۔ جب اس سرزمین میں آپ پہنچے تو اپنے اصحاب کو مخاطب کیا اور عام انسانوں کی کیفیت کو بیان کیا، جیسے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ بتحقیق انسان خسارے میں ہے۔ کون سے انسان؟ یعنی عموماً انسان خسارے میں ہے، چند لوگ ہیں کہ جو دنیا اور آخرت میں فرق کر پاتے ہیں اور اس دنیا کو آخرت حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، ورنہ اکثریت اس دنیا کی محبت میں آخرت کو گنوا بیٹھتے ہیں۔ لہذا امام حسین نے انسانوں کی اسی کیفیت کی جانب توجہ دلائی اور فرمایا، الناس عبید، آپ نے فرمایا، الناس عبید الدنیا ودین لائق علی السنتہم، کہ انسان عام طور پر دنیا کے غلام ہیں اور دین فقط ان کی زبان کے اوپر ایک مزے کی مانند ہے، لیکن جب امتحان کا وقت آتا ہے تو دیندار کم رہ جاتے ہیں۔ اس جملے کے ذریعے سے آپ نے اس مشکل وقت میں اصحاب کو اصل معنویت سے اور اصل انسانیت سے آشنا کیا کہ انسان واقعی، انسان کامل اور دیندار واقعی وہ ہے کہ جو دین پر عمل کرے ہر وقت، یعنی جب وہ خوشحالی میں ہو جب بھی عمل کرے، اور جب مشکل حالات میں ہو جب بھی عمل کرے۔ ایک دیندار کا کام یہ ہے کہ دین کے دفاع کی فقط اس وقت فکر میں نہ رہے کہ جب بہت آسانیاں ہوں، بلکہ جب مشکلات ہوں اور بلائیں ہر طرف سے گھیرا کر لیں، احاطہ کر لیں، اس وقت بھی ایک دیندار شخص کے اوپر لازم ہے کہ وہ دین کا دفاع کریں۔ دوسری محرم کو جب کربلا پہنچے تو آپ نے کوفے کی جانب ایک خط لکھا کہ جن میں اپنے چند چاہنے والوں کو توجہ دلائی اپنے آنے کی جانب، اور اس جانبی توجہ دلائی کہ مجھے بلایا گیا تھا، میں یہاں آیا ہوں تمہارے بلانے سے، اور اس جانب میں پہلے بھی توجہ دلا چکے کہ ان کا بلانا الگ چیز ہے، لیکن خداوند تبارک و تعالیٰ نے امام حسین کے لیے لازم قرار دے دیا تھا کہ کربلا جائیں، لیکن جب انہوں نے بلایا تو ایک طرح سے حجت تمام ہو گئی۔ لہٰذا آپ نے خط لکھا کہ جن میں چند لوگوں کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ یہ خط حسین بن علی کی جانب سے ہے، سلمان بن سرت کی جانب، مسیب بن نجبہ، رفعہ بن شداد اور عبداللہ بن وال کی جانب، اور باقی چند اور دیگر مومنین کو اس میں مخاطب کیا اور حالات اور واقعات سے آشنا کیا۔ اس خط کو کس کے ذریعے سے بھیجا، تاریخ میں اس میں اختلاف ہے۔ منزل زبالہ میں ہم نے بیان کیا کہ وہاں پر خبر پہنچی تھی جناب قیس بن مسحر سیداوی کی شہادت کی، اور بعض جگہ بیان ہوا ہے کربلا پہنچ کے دو محرم کو آپ نے جناب قیس بن مسحر سیداوی کو کوفے کے لیے روانہ کیا، اور یہ خط کے جس کا ہم نے ذکر کیا جناب قیس بن مسحر سیداوی کے ذریعے سے بھیجا گیا۔ یہاں پر بھی تاریخ میں مختلف اقوال نظر آتے ہیں، لہذا ممکن ہے کہ منزل زبالہ میں قیس بن مسحر سعداوی کی نہیں فقط جناب عبداللہ ابن یختر کی شہادت کی خبر ملی ہو، اور جناب قیس بن مسحر سعداوی کو 2 محرم کو آپ نے اس منزل سے بھیجا ہو، اور سابقہ منزل سے جو خط آپ نے بھیجا تھا کہ جو منسوب تھا جناب قیس بن مسحر سعداوی کے لیے، ممکن ہے کہ جناب عبداللہ ابن یختر کے ذریعے سے بھیجا گیا ہو. اور جناب عبداللہ ابن یختر کے لیے پہلے ہم نے بیان کیا کہ وہاں بھی یہ بیان ہوا کہ یا تو انہیں کسی منزل سے بھیجا گیا تھا یا جناب مسلم بن عقیل کے ساتھ ان کو روانہ کیا تھا. یہ وہ تاریخ کے مختلف اقوال ہیں اور مختلف خبریں ہیں کہ جن کو فقط نقل کیا جا سکتا ہے کہ یہ بھی ممکن ہے وہ بھی ممکن ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کہاں سے اور کس منزل سے روانہ ہوا. تاریخ میں اس میں مختلف جگہ پہ مختلف واقعات اور مختلف جگہ پہ مختلف روایات ملتی ہیں. اسی دوران امام کے اصحاب اور انصار نے اپنے نظریات کو، اظہار محبت کو اپنی زبان پہ جاری کیا اور امام کو یقین دلایا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. اصحاب اور انصار اپنی دل کی کیفیت کو، اپنی محبت کو، اور وہ محبت کہ جسے خداوند تبارک و تعالیٰ نے بحکم رسول اللہ مسلمانوں سے طلب کیا، وہ کون سی محبت کہ جب خداوند تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ، کہ اے رسول کہہ دو کہ میں تم سے اپنی رسالت کی کوئی اجرت طلب نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے قربا سے مودت کرو. اصحاب اور انصار رسول اللہ کی رسالت کی اجرت کو ادا کرنے میں مصروف تھے، اظہار محبت کر رہے تھے، اور در حقیقت اپنے دین کی اور رسول اللہ کی رسالت کی اور زحمت کی اجرت کو ادا کر رہے تھے امام حسین سے اور اہل حرم سے محبت اور احترام کے ذریعے سے. دوسری محرم کو ایک اور واقعہ پیش آیا، وہ یہ کہ عبید اللہ ابن زیاد نے امام حسین کے نام خط لکھا کہ جس میں امام حسین کو مخاطب کیا اور کہا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ تمہیں کربلا کی سرزمین میں اتار دیا گیا ہے، تمہارا محاصرہ ہو گیا ہے، اب صرف ایک راہ ہے کہ تم امیر یزید ابن معاویہ کی بیعت کرو اور ہماری اطاعت کرو. اور اسی خط میں یہ سوال کیا گیا کہ جواب بھی ارسال کرو. امام حسین نے اس خط کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد ایک جانب اسے پھینک دیا، اور جب قاصد نے جواب طلب کیا تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے امیر کا کوئی جواب نہیں ہے، عبید اللہ ابن زیاد کا کوئی جواب نہیں ہے، وہ مستحق عذاب الہی کا، اس کے لیے عذاب الہی ہے. اب جب یہ قاصد پہنچا عبید اللہ ابن زیاد کے پاس اور اس نے سوال کیا کہ امام حسین نے کیا جواب دیا، تو اس نے تمام داستان کو بیان کیا کہ امام حسین نے تمہارا خط پڑھ کے پھینک دیا اور کہا کہ عذاب الہی ہے عبید اللہ ابن زیاد کے لیے. تو عبید اللہ ابن زیاد کو سن کے بڑا غصہ آیا اور اس نے کہا کہ فوراً لشکر تیار کیا جائے، اور طلب کیا عمر ابن سعد ابن ابی وقاص کو. عمر سعد کوفے میں تھا اور وہاں کے مشہور لوگوں میں سے تھا، اور یزید کی دستگاہ سے اور عبید اللہ ابن زیاد کے دربار سے اس کا تعلق تھا. اس سے پہلے کہ عبید اللہ ابن زیاد عمر سعد کو اس کام کے لیے منتخب کرے، ایک دوسرے کام کے لیے منتخب کر چکا تھا، اور وہ کام یہ تھا کہ عمر ابن سعد کو ایک بغاوت کو روکنا تھا اور اس کے نتیجے میں اسے رے کی حکومت ملنی تھی، اور وہ رے کی حکومت کا پرچہ اس کو دے چکا تھا، پروانہ اس کو دے چکا تھا، لیکن ابھی رے کی حکومت اس کو ملی نہیں تھی، ابھی یہ کوفے میں تھا. عمر ابن سعد کو عبید اللہ ابن زیاد نے بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ میں تمہیں 4,000 کا لشکر دیتا ہوں، جاؤ اور حسین سے مقابلہ کرو. پہلا کام تو عمر سعد نے یہ کیا کہ منع کیا کہ یہ کام مناسب نہیں ہے، اور اس کے بعد معذرت چاہی کہ مجھے تو رے کی جانب جانا ہے. تو عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ نہیں، پہلے اس کام کو انجام دو، اس کے بعد اس کام کو انجام دینا. اس نے کہا کہ میں مشورہ کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں آ کے. بالآخر یہ گیا اپنے عزیز و اقارب سے، رشتہ داروں سے مشورہ کیا، تقریباً سب ہی نے روکا، تمام رشتہ داروں نے، تمام دوستوں نے روکا اور کہا کہ ایسا کام نہ کرنا، ایسی جنگ نہ کرنا، روز آخرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا چہرہ کیا دکھاؤ گے، علی ابن ابی طالب اور فاطمہ زہرا کے فرزند سے جنگ کرو گے تو تمہاری آخرت خراب ہو جائے گی، ہمارا قبیلہ بدنام ہو جائے گا اور مختلف قبیلوں سے ہمیشہ کے لیے دشمنی ہو جائے گی. مختلف علتیں، مختلف الاسباب اس کے احباب اور انصار نے، دوستوں نے، حتیٰ بھانجوں اور بھتیجوں نے بھی اس کام سے روکا کہ یہ کام نہ کرو. اب یہ دربار میں آئے، اور دربار میں آنے کے بعد عبید اللہ ابن زیاد کو اس بات کی جانب توجہ دلائی کہ میں اب یہ کام نہیں کر سکتا، یہ جنگ میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں جاؤں اور حسین ابن علی سے جنگ کروں. لیکن اسی دوران اس نے، عبید اللہ ابن زیاد نے عمر ابن سعد سے کہا کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تمہاری آل اولاد کو اور تمہاری جائیداد کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، تمہاری جائیداد کو غصب کر لیا جائے گا، چھین لیا جائے گا، مختلف دھمکیاں بھی دیں، اور ساتھ میں کہا کہ نہیں تم جاؤ۔ اسی دوران عمر سعد نے اس چیز کو قبول کر لیا تو اس نے اپنے غصے کو کم کیا اور محبت کا رویہ اختیار کیا اور اسے انعام اکرام سے نوازا کہ جاؤ اور حسین ابن علی سے مقابلہ کرو۔ 1000 کی فوج امام حسین کے ارد گرد پہلے ہی تھی کہ جس کا سردار حر ابن یزید ریاحی تھا، اور اب 4000 کی فوج عمر سعد کی قیادت میں امام حسین کی جانب روانہ ہوئی۔ ایک بات ہم بتاتے چلیں کہ عمر سعد ان لوگوں میں سے نہیں تھا جو امام حسین کو شہید کرنا چاہتا تھا، بلکہ عمر سعد ان لوگوں میں سے تھا جو چاہتا تھا کہ مجھے دنیا بھی مل جائے اور امام حسین سے جنگ بھی نہ کرنا پڑے۔ لہذا اس کے دل میں یہ تھا کہ میں کسی طریقے سے بھی امام حسین کو یہاں سے کہیں اور بھیج دوں، کسی طریقے سے میری اور امام حسین کی مدبھیڑ نہ ہو، میں جنگ شروع کرنے والوں میں سے نہ ہوں، امام حسین سے کسی قسم کا مقابلہ نہ کروں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور ان کی آل سے نفرت کا اظہار نہ کروں۔ بہت ساری چیزیں میں سوچ رہا تھا، لیکن دنیا کی محبت اس پہ بہت غالب آ چکی تھی۔ ایک جانب آخرت تھی، دوسری جانب رائے کی محبت تھی۔ رائے تہران کے آس پاس کا وہ علاقہ ہے کہ جو ایک وسیع علاقہ تھا کہ جس میں آج کل کا تہران بھی آتا ہے، اور تقریباً قزوین اور مختلف علاقوں تک یہ پھیلا ہوا تھا۔ ایک بہت بڑی حکومت اس کو ملنی تھی جو سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ ایک جانب جنت کے باغات تھے، دوسری جانب رائے کی حکومت تھی۔ ایک جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تھی تو دوسری جانب رائے کی محبت تھی۔ ان دو چیزوں کے درمیان عمر سعد کو فیصلہ کرنا تھا کہ کس کو منتخب کرنا ہے، لیکن آخرت پانے کے لیے اسے دنیا میں مشکلات اٹھانی پڑتیں۔ بلا شک عبید اللہ ابن زیاد سے دشمنی مول لینی پڑتی، عبید اللہ ابن زیاد قتل بھی کروا سکتا تھا، جیل میں بھی ڈلوا سکتا تھا، ممکن ہے کہ بہت زیادہ نقصان پہنچاتا، بہت زیادہ اذیت دیتا، اور یہ بھی ممکن تھا کہ کوئی شخص امام حسین کا ساتھ تو دے لیکن اس پر شہید نہ ہو، اسیر ہو جائے، بہت زیادہ مشکلات اٹھانی پڑیں، جیسے بعض اور چاہنے والوں کو مشکلات اٹھانی پڑی تھیں، یا بعض اہل حرم کو کہ جو کربلا میں شہید نہیں ہوئے، کہ جن میں اکثر خواتین اور بچے تھے، اور مردوں میں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام تھے، بالآخر اسیر ہوئے اور بہت طویل مصائب اٹھانے پڑے۔ لیکن عمر سعد آخرت کو نہ چاہتا تھا، فقط وہ رائے کی حکومت کو چاہتا تھا۔ وہ اس وقت اللہ کی خوشنودی کے لیے مشکلات کو اٹھا نہیں سکتا تھا، گو کہ وہ یہ چاہتا تھا کہ مجھے رائے کی حکومت مل جائے اور امام حسین کے خون سے میرے ہاتھ بھی رنگین نہ ہوں۔ لہٰذا اس نے امام حسین سے گفتگو بھی کی، اپنا قاصد بھی بھیجا، امام حسین سے ملاقات بھی کی، امام حسین کو سمجھانا بھی چاہا، اور بعض جگہ یہ بیان ہوا ہے کہ امام حسین کے بارے میں اس نے جھوٹ بولا کہ امام حسین یہ فرماتے ہیں کہ میں جانا چاہتا ہوں، لیکن بعض مورخین نے یہ جملہ امام حسین کی جانب منسوب کیا ہے کہ امام نے فرمایا کہ اگر وہ لوگ کہ جنہوں نے مجھے دعوت دی وہ یہ نہیں چاہتے کہ میں یہاں رہوں تو میں واپس چلا جاتا ہوں، لیکن بعض مورخین کی رائے یہ ہے کہ یہ جھوٹ بولا تھا امام حسین کی جانب عبید اللہ ابن زیاد نے، فقط اس لیے کہ عبید اللہ ابن زیاد کو خوش کیا جائے اور عبید اللہ ابن زیاد کو راضی کیا جائے کہ امام حسین سے جنگ نہ کرے، شاید امام حسین کو میں راضی کر لوں، وہ چلے جائیں، اور جب میں یہ بتاؤں گا کہ امام حسین جانا چاہتے ہیں تو شاید وہ امام حسین کو جانے دے۔ لیکن جب یہ خط پہنچا عبید اللہ ابن زیاد کے پاس تو اس نے یہ کہا کہ میں نے تمہیں صلح و صفائی کے لیے نہیں بھیجا ہے، جہاں حسین پہنچ چکے ہیں وہاں پر ان کا محاصرہ کرو اور یزید ابن معاویہ کے لیے بیعت طلب کرو اور حسین کو ہماری جانب روانہ کر دو اور کہو کہ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ یزید کی اطاعت کرو اور ہماری بیعت کرو اور خود بخود کوفے کی جانب آسانی سے آ جاؤ۔ یہاں تک تو عبید اللہ ابن زیاد نے کہہ دیا، لیکن اب عمر سعد کے لیے مشکل یہ ہو گئی کہ وہ کیا کرے، عبید اللہ ابن زیاد کو راضی کرے یا خدا کو راضی کرے، امام حسین کو راضی کرے یا عبید اللہ ابن زیاد کو راضی کرے۔ انہی شش و پنج میں تھا اور وہ جانتا تھا کہ دونوں چیزیں مجھے نہیں مل سکتیں، لیکن وہ تیسری راہ چاہتا تھا کہ امام حسین کی مجھے نصرت بھی نہ کرنا پڑے، امام حسین سے مجھے جنگ بھی نہ کرنا پڑے، میری آخرت خراب بھی نہ ہو، اور وہ راہ یہ تھی کہ امام حسین واپس چلے جائیں یا یزید کا اور امام حسین کا آپس میں کوئی مکاتبہ ہو کہ جس کے بعد کوئی مشکل حل ہو جائے اور امام حسین کا خون میری گردن پہ نہ ہو۔ لہٰذا جب یہ قافلہ لے کے پہنچا تو امام حسین سے اس کی باقاعدہ ملاقات ہوئی، اس نے اپنا قاصد بھیجا، امام حسین نے اپنا قاصد بھیجا، اور اس کے بعد یہ قرار پایا کہ تم بھی آؤ ہم بھی آئیں اور ایک جگہ ملاقات کرتے ہیں۔ امام حسین اپنے چند اصحاب کے ساتھ نکلے خیموں سے، عمر سعد اپنے چند فوجیوں کے ساتھ نکلا، پھر امام حسین نے فرمایا کہ اس ملاقات میں فقط جناب عباس اور جناب علی اکبر ہوں گے۔ اس نے کہا کہ میرا بیٹا اور میرا غلام ہوگا، ان تینوں کی موجودگی میں، یعنی تین افراد ادھر سے تھے تین افراد وہاں سے تھے، امام حسین کی اور عمر سعد کی گفتگو ہوئی، جس میں امام حسین نے عمر سعد کو بھی آخرت یاد دلائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت یاد دلائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی اجرت کی جانب توجہ دلائی، اہل بیت علیہم السلام کی معرفی کرائی، یزید اور اس کے خاندان کی معرفی کرائی کہ یہ کیا کرتے آئے ہیں اس سے پہلے اور تمہاری آخرت خراب ہو جائے گی۔ عمر سعد نے ہر چیز کو مانا، لیکن آخر میں کہا کہ میں کیا کروں کہ رئے کی محبت میرے دل سے نہیں نکلتی، اور آخر میں اس نے یہی کہا کہ میں وہ سب کچھ نہیں کر سکتا جو آپ چاہتے ہیں، میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا، میں جانتا ہوں لیکن آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ جب امام نے سوال کیا تو اس نے کہا کہ رئے کی محبت میرے دل سے نہیں نکلتی، یہ جو وہاں کی مجھے گورنری کا پروانہ ملا ہے کہ میں قریب وہاں گورنر ہو جاؤں گا، وہاں کا حاکم ہو جاؤں گا، یہ محبت میرے دل سے نہیں نکل سکتی، میں اس دنیا کے منصب کو ترک نہیں کر سکتا۔ لہذا روایت میں بیان ہوا کہ جس وقت امام حسین اس سے جدا ہوئے تو اس سے کہا کہ تمہیں بستر پر موت آئے گی، خدا تمہیں بستر پہ موت دے گا، اور عراق کی گندم تمہیں میسر نہ آئے گی الا قلیل، مختصر سی گندم تمہیں ملے گی۔ جب یہ جملہ عمر سعد نے سنا تو وہاں سے اس نے جسارت کی اور کہا کہ اگر گندم نہیں ملے گی تو کیا ہوا، مجھے جو تو ملے گی۔ یہاں پر جو کنایا تھا امام حسین کا تمہیں بستر پہ موت آئے گی، مراد کیا تھی؟ کہ جو تم چاہتے ہو کہ وہاں چلے جاؤ گے تمہیں وہ بھی نہیں ملے گا، اور اگر تم ہمارے ساتھ آتے اور جہاد کرتے اور مجاہدین میں شامل ہوتے، اللہ رسول اور اہل بیت علیہ السلام کے انصار میں شامل ہوتے، تمہیں یہ بھی نہیں ملے گا بلکہ تمہیں ایک ذلت اور آر کی موت ملے گی۔ اور وہی ہوا کہ بدترین دور اس نے دیکھا، کہ بعض لوگوں نے نقل کیا کہ جب ہم نے اسے دیکھا، اور حمید ابن مسلم نے بھی یہی نقل کیا کہ عمر سعد کو میں نے دیکھا تو انتہائی بدحال تھا، اور یہ کہہ رہا تھا کہ پلٹنے والوں میں مجھ سے زیادہ کوئی بدقسمت نہیں ہو سکتا جو اس طرح سے بدقسمتی کے عالم میں پلٹے، اور بلا شک اس سے بڑھ کے کیا بدقسمتی ہو سکتی ہے کہ نواسہ رسول اپنی نصرت کے لیے بلائے لیکن وہ لبیک نہ کہے، اس رئے کی محبت میں کہ جو اس کو کبھی بھی نہ مل سکی۔ کیونکہ جب اس نے صبح عاشور، ایک وقت آیا کہ اس نے اعلان کیا اور اپنے فوجیوں کو مخاطب کیا کہ تم لوگ گواہ رہنا کہ پہلا تیر حسین ابن علی کی جانب میں چلا رہا ہوں، تیر بھی اس نے چلایا، سر امام حسین کو لے کے بھی پہنچا، لیکن جب اس نے رئے کی حکومت کا تقاضا کیا تو عبید اللہ ابن زیاد نے انہی باتوں کی جانب توجہ دلائی کہ تم حسین ابن علی سے کیا چاہتے تھے، یہ تمہاری اور حسین ابن علی کی ملاقات کیوں ہوئی، میں نے تمہیں بھیجا تھا کہ حسین ابن علی کے لیے زندگی کو سخت کرو تنگ کرو، تم چاہتے تھے کہ حسین ابن علی چلا جائے، یہ کیا ماجرا تھا، تم کیا چاہتے تھے۔ اسی دوران عبید اللہ ابن زیاد اور عمر سعد کے درمیان تلخ کلامی بھی ہوئی، یہاں تک کہ عبید اللہ ابن زیاد نے اس کو رائے کی حکومت سے، کہ جو اب اس کو مل چکی تھی، فقط پروانہ لے کے اسے جانا تھا، اس سے معزول کر دیا، پروانہ لے کے اسے پارا پارا کر دیا، وہ خط کے جس کے بعد وہ دنیا کی محبت میں اتنا مبتلا ہو چکا تھا کہ خدا رسول اور اہل بیت علیہ السلام کی محبت کو بھلا چکا تھا، رائے کی محبت بھی اس سے چھن گئی، رائے کی حکومت بھی اس سے چھن گئی، اہل بیت کی نصرت سے بھی محروم رہا، دنیا بھی ختم ہو گئی، آخرت بھی برباد ہو گئی۔ یہ ایک مختصر تعارف تھا عمر سعد ابن ابی وقاص کا۔ اب آپ تصور کریں کہ سعد ابن ابی وقاص صحابی رسول ہیں اور بیٹا جو ہے وہ ایسا ہے، بیٹا ایسا ہے کہ نواس رسول کو قتل کرتا ہے، اور باپ کون ہے جو رسول کے اصحاب میں سے ہے۔ اسی دن یعنی تیسری محرم کو امام حسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 60,000 درہم کے عوض بنی اسد سے کربلا کی وہ زمین لی، کہ آج بھی جہاں پر امام حسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے، اور اس کے اطراف کی وسیع زمین کو امام حسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 60,000 درہم میں قبیلہ بنی اسد سے اس زمین کو خرید لیا، اور پھر زمین کو واپس پلٹا دیا کہ یہ زمین تمہارے ہاتھ میں رہے، اور جب بھی میرے زیارت کرنے والے آئیں ان کو 3 دن اپنا مہمان رکھو، ان کی خدمت کرو، ان کی اس جانب رہنمائی کرو۔ یہ واقعہ بھی اکثر مورخین نے 3 محرم میں بیان کیا۔ یہ زمین آج بھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ملکیت ہے، گو کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی زمین یا آسمان سب کچھ خداوند تبارک و تعالیٰ کا، اس کے نیک بندوں کا ہے، لیکن امام حسین نے زمین کو پیسہ دے کے خریدا، کیونکہ جانتے تھے کہ یہی وہ سرزمین ہے کہ جہاں پر ایک زمانہ آئے گا کہ ہدایت ساری دنیا تک اسی سرزمین سے پھیلے گی۔ ایک زمانہ آئے گا کہ جو بھی چاہے گا کہ حق کی جانب بڑھے، وہ اس سرزمین کو پہچانے گا تو حق کی جانب بڑھے گا۔ اور آج حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ کے چاہنے والوں کا ایک بہت بڑا مجمع کربلا کی سرزمین میں آتا ہے، اور جس جس جگہ پر قدم رکھتا ہے یہ وہی سرزمین ہے کہ جو امام حسین خرید چکے تھے اور اپنے آنے والوں کے استقبال کے لیے اسے بنی اسد کے حوالے کر دیا تھا۔ 3 محرم کو جب یہ فوج ابن عبید اللہ ابن زیاد کی جانب سے اور عمر سعد کی سرکردگی میں پہنچی، تو 3 محرم کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ 2 محرم میں جب کربلا پہنچے تو جناب زینب اور جناب ام کلثوم اور باقی اہل حرم کے دل دہلتے تھے کربلا کی سرزمین کا نام سن کے، لیکن اب 3 محرم کو تو عالم یہ ہے کہ کل تک فوج تھی 1,000 اور 3 محرم کو یہ فوج 1,000 کے بدلے 5,000 ہو گئی، اور پھر تدریجاً یہ فوج بڑھتی چلی گئی۔ روایتوں میں بیان ہوا ہے کہ جب گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آتی تھیں اور ساتھ ساتھ فوجی نقارے اور فوجی طبل بجتے تھے تو بچے دہل جاتے تھے، بیویاں دہل جاتی تھیں، لیکن دہلنے کے معنی یہ نہیں کہ بیویاں ڈر جاتی تھیں اور حق کا ساتھ دینے سے خوف زدہ تھیں، نہیں، ڈر اس چیز کا تھا اور خوف اس چیز کا تھا کہ عنقریب حسین کے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے گا، اور اگر افسوس تھا تو اس چیز کا کہ آج حق کی جانب دعوت دینے والے اتنے قلیل ہیں، صراط مستقیم پہ چلنے والے اتنے قلیل ہیں، لوگ نام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لے رہے ہیں، کلمہ تو میرے نانا کا پڑھ رہے ہیں، لیکن میرے نانا نے اپنی رسالت کی اجرت جس چیز کو، یعنی ہماری اور اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی محبت کو قرار دیا، اس اجرت کو ادا نہیں کر رہے ہیں۔ جناب زینب کے لیے یہ چیز بہت سخت تھی کہ حسین کے اصحاب اور انصار کی تعداد میں تو اضافہ نہیں ہو رہا، بہت قلیل ہیں، لیکن دشمنوں کی فوجیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، مقابلے میں ایک فوج تشکیل دیں۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ جناب زینب کے بھائی کا ساتھ دیں تو ہم حق کا ساتھ دیں، آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ جناب زینب کے زخموں پہ مرہم رکھیں تو امام حسین کے لیے نعرے برند کریں، امام حسین کا کثرت سے ذکر کریں، مجالس کو بپا کریں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پرچم اسلام کو سربلند فرمائے، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما، ہمیں اپنے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اصحاب اور انصار میں شامل فرما۔ وربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔
مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدان دیدا، جب ہی افسردہ افسردہ قدم لغزیدہ، جب ہی افسردہ افسردہ قدم لغزیدہ، چلا ہوں